بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة قاف كي مختصر تفسير درس کا آغاز کرتے ہیں. سورة قاف مكي سورت ہے اور پیشے درس میں بیان کیا تھا کہ سورة الحجرات کیونکہ مدنی سورت تھی، سورة حجرات کے بعد سورة قاف کی تفسیر انشاءاللہ کریں گے آج کے درس سے. پہلے تو یہ پتہ چلے گا کہ مکی سورت اور مدنی سورت میں فرق کیا ہے، جیسے پہلے بھی بیان کیا گیا ہے. پریکٹیکلی دیکھیں گے انشاءاللہ ان آیات میں پیغام کیا ہے، کس انداز سے پیغام ہے، کس کے لیے پیغام ہے، اور اس میں جو انداز بیان ہے وہ کیسا ہے، آیتیں جو ہے وہ کتنی ہے، چھوٹی ہے، لمبی ہے. جس میں تھوڑا سا آپ گھر میں جا کے دیکھیں، سورۃ الحجرات پڑھیں، اس کے بعد سورۃ قاف بھی پڑھیں، وہ فرق آپ کو واضح ہو جائے گا انشاءاللہ. سورۃ قاف کے تعلق سے ایک دو اہم باتیں تفسیر سے پہلے، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ قاف جو ہے جمعہ کے خطبے میں پڑھا کرتے تھے، کہ پورا مکمل خطبہ صرف سورۃ قاف ہوتا تھا، جیسے مسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خطبے کا آغاز سورۃ قاف سے کرتے اور صرف سورۃ قاف ہی پڑھتے تھے تمام خطبے میں. یعنی اللہ کی حمد و ثنا، باقی تو اپنی جگہ پہ دعا وغیرہ سارا، لیکن جو خطبہ اصل جو متن خطبے کا وہ اس میں سورۃ قاف ہوتا تھا. وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کیونکہ اس عظیم سورت میں ایمانیات کا ذکر ہے، اس میں جو وعد اور وعید اس کا ذکر ہے، جزا اور سزا کا ذکر ہے، ترغیب اور ترہیب کا ذکر ہے. قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کی سچائی، قرآن مجید کے اہم پیغامات، المعاد، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، یہ تمام چیزیں اس عظیم سورت میں موجود ہیں. تو نصیحت کے لیے اور خصوصی طور پر جمعے کے دن، کیونکہ لوگ ان کو مجمع ہوتا ہے، وہ لوگ نصیحت کے لیے آتے ہیں، تو بہترین نصیحت کے عظیم پیغامات موجود ہیں اس عظیم سورت میں، جیسا کہ انشاءاللہ آگے بیان ہوگا تفسیر میں. اور سورۃ قاف مفصل کی پہلی سورت ہے، یہ ایک قول علماء کا. دوسرا قول یہ کہ مفصل جو ہے اس کی ابتدا سورۃ حجرات سے ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وفضلت بالمفصل، مجھے فضیلت دی گئی مفصل کی. مفصل جو ہے یہ وہ سورتیں ہیں جن کے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا زیادہ ذکر ہوتا ہے. یعنی جو پہلی جو سورتیں، اس سے پہلے آپ دیکھیں یہ لمبی سورتیں ہیں، تو بسم اللہ ایک سور ختم ہوتے پھر بسم اللہ کا ذکر ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد کی سورت کی ابتدا ہوتی ہے. یہ جو مفصل کی سورتیں ہیں اس میں بسم اللہ کا ذکر زیادہ اس لیے ہے کہ ایک سورتیں چھوٹی ہیں، زیادہ بڑی نہیں. اور جس طریقے سے آگے آپ دیکھیں قرآن مجید میں، پھر آخری پارہ جزء عمہ جو ہے، پھر اس کے آخری جو سورتیں ہیں، تو سورت جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے اور بسم اللہ کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے. اور عظیم پیغامات ہیں اس پورے مفصل میں، آپ دیکھیں آخرت کے تعلق سے، جنت ہے، دوزخ ہے، معاد ہے، ترغیب ہے، ترہیب ہے، عقیدے کے اصول ہیں، ایمانیات کا زیادہ ذکر ہے، سبحان اللہ. کیونکہ اصل بنیاد مسلمان کی جو ہے دین کی وہ ہے ایمان، اور ایمان کی بنیاد ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور صحیح کلمہ توحید کو سمجھنے جاننے کے لیے یہ لازمی ہے کہ جو صحیح عقیدے کے اصول ہیں ان کو جاننا ہے، اور اپنے سارے زندگی انہی اصول کے مطابق گزارنی ہے. جس کے اصول درست ہیں پھر اس کے جو فروع ہیں وہ بھی درست ہو جاتے ہیں. تو اصول بنیاد ہیں، عقیدہ بنیاد ہے، ایمانیات بنیاد ہیں، اور پھر ان صحیح اصولوں کی بنیاد پر آپ کے عبادات اور معاملات قائم ہوتے ہیں. اس لیے مفصل کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وفضلت بمفصل، اور مجھے فضیلت دی گئی مفصل سے. سورت کی تفسیر کی ابتدا کرتے ہیں، ارشاد بار تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. هذا لك إرشاد قاف والقرآن المجيد. قاف هي قرآن مجيد، عربي زبان كحروف بيزك حرفه، قرآن مجيد عربي زبان من نازل هو هي، عربي زبان كحروف هي، إن حروف من سي إيك حرف قاف، السورة كي ابتداء إس حرف قاف سي هوي هي. ما پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جتنی بھی قرآن مجید کی صورتیں ان حروف مقطعہ سے ابتداء ہوتی ہے، ان صورتوں کا بنیادی پیغام قرآن مجید کی عظمت اور سچائی ہے. یعنی اس صورت میں آپ دیکھیں گے قرآن مجید کا ذکر ہوگا، عظمت کا ذکر ہوگا، سچائی کا ذکر ہوگا، اور بعض اہم بنیادی پیغام کا بیان ہوگا. قرآن مجید سچا ہے تو یہ پیغام بھی سچا ہے، اصل بات یہ ہوتی ہے. اور حروف مقطعہ کی مختلف قسمیں ہیں قرآن مجید میں، یا تو ایک حرف ہوتا ہے، یا دو حروف ہوتے ہیں، یا تین ہوتے ہیں، یا چار یا پانچ، اس سے زیادہ نہیں ہوتے. کیونکہ جو کلمے بنتے ہیں عربی زبان میں پانچ سے بڑھ کر ہوتے نہیں. ایک حرف کی مثال قاف ہے، نون ہے، صاد ہے، ایک حرف ہے. دو کی مثال حامیم ہے، تین کی الف لام میم ہے، چار کی الف لام میم صاد ہے، پانچ کی کاف ہا یا عین صاد. بارک اللہ فیکم. انہیں حروف مقطع کیوں کہا جاتا ہے؟ حرف ایک ہے تو قاف حرف کہا جاتا ہے صرف. مقطع جیسے الف لام میم، اگر آپ الگ نہ پڑھیں تو آپ پڑھیں گے الم، الم ہوگا نا. اب الم درد کو بھی کہتے ہیں، کیا ایسا ہو یا نہیں ہو یہ بھی کہ مختلف اس کا معنی ہے. لیکن جب ہم پڑھتے ہیں الف لام میم، کیسا پڑھا ہم نے؟ ایک حرف کاٹ کے الگ پڑھا ہے. مقطعہ کاٹ کے الگ الگ پڑھنا، اسے کہتے ہیں حروف مقطعہ. اچھا، قاف والقرآن المجید، اور قسم ہے قرآن مجید کی. واو واو القسم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عظیم سورت میں قرآن مجید کی قسم کھائی ہے، اور قسم کے اعتبار سے پہلے میں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وحکم الحاکمین ہے. اپنے مخلوقات میں سے جس مخلوق کی قسم کھانا چاہے اللہ کی مرضی ہے. مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کی قسم کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا شرک ہے، جائز نہیں ہے. کہ قسم کی تعریف میں آتا ہے کہ کسی معظم چیز کو کا ذکر آپ کرتے ہیں مخصوص طریقے سے، کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی عظمت جیسے کسی کی عظمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے مقام کے برابر کسی کا مقام نہیں ہے. جب آپ نبی کی قسم کھاتے ہیں، یا کسی ولی کی قسم کھاتے ہیں، یا اپنے ماں باپ کی قسم کھاتے ہیں، تو گویا کہ آپ نے تعظیم میں اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے برابر کیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ذات کی قسم کھانا شرک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے قسم کھانا اللہ کی قسم کھائے، جس نے اللہ کے بغیر کسی مخلوق کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا ہے. من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف مخلوقات کی قسم کھائی ہیں. دن کی قسم ہے، رات کی قسم ہے، آسمان کی قسم ہے، زمین کی قسم ہے، نفس کی قسم ہے، عصر کی قسم ہے، فجر کی قسم ہے، اور یہاں پر قرآن کی قسم ہے. والقرآن المجید، قرآن اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب ہے، قرآن ہے. اسے قرآن قرآن سے ہے لفظ، صیغہ مبالغہ ہے، جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے القرآن. اور قرآن کے تعلق ہمارا جو ایمان ہے، جو عقیدہ ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. القرآن کتاب اللہ غیر مخلوق، منہ بدا و الیہ یعود، بحرف و صوت کما یلق بجلال سبحانہ و تعالی. ہمیشہ یہ جملے یاد رکھیں جو ہمیں عقیدہ کی کتابوں میں بار بار پڑھا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، ابتدا اللہ تعالیٰ سے ہوئی اور انتہا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، بحرف و صوت، حرف اور صوت سے، آواز سے، یعنی حقیقی ہے، کوئی مجازی نہیں ہے. مجھے بتاتا ہوں میں ابھی، بحرف و صوت، کما یلیق بجلال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان ہے، شان، کیونکہ مخلوق کے بھی حروف ہوتے ہیں، آواز ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے شان اپنی ہے، اپنی ذات ہے، اور مخلوق کی اپنی شان ہے، اپنی ذات ہے، دونوں الگ الگ ہیں. خالق اور مخلوق میں تشبیہ کا امکان ہی نہیں ہے، مشابہت ہو نہیں سکتی. یہ تو میں جان لیا کہ القرآن کلام اللہ، اللہ کے کلام ہے. قرآن میں کئی آیات ہیں، سورۃ توبہ میں اور کئی آیات ہیں جو واضح ذکر ہے کہ قرآن اللہ کے کلام ہے. حتی اسمع کلام اللہ، یہاں تک اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن لے تو اللہ کی پاک کلام ہے. منہ بدا، ابتدا اللہ تعالیٰ سے ہوئی، کیونکہ جو انکار کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور کہتے مخلوق ہے، جو معتزلہ وغیرہ جو ہیں اہل بدعت میں سے، وہ کہتے اس کے لیے لازمی ہے زبان کا ہونا، ہونٹوں کا ہونا، دانتوں کا ہونا، حلق کا ہونا، پھر جا کے آواز نکلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک، اس لیے قرآن مخلوق کی اللہ کی کتاب نہیں ہے. تو پھر جو موجود ہے کیا ہے؟ کہتے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ جبرائیل علیہ السلام کی زبانی ہے یا آپ علیہ السلام کی زبانی ہے؟ یہ تو مانتے ہیں مخلوق کی زبان سے نکلے تو مخلوق ہے، اللہ اس سے پاک ہے. تو ہمارا عقیدہ، ہم نے کیا ایڈ کیا علماء نے، کہتے منہ بدا، ابتدا اللہ تعالیٰ سے ہے، جبریل علیہ السلام سے ابتدا نہیں ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا ہے. ابتدا کس سے ہے؟ جس کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ جب ہم بات کرتے کہ یہ فلان عالم کا قول ہے، آپ کیسے تھے اس کے والد کے، اس کے استاد کا ہے، جس کا قول اس کا منسوب ہوتا ہے نا. جب اللہ کے کلام ہے اور سب کہتے قرآن کلام اللہ، بدعت بھی کہتا اللہ کے کلام ہے، نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے براہ راست، ایسا ہے نا. تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ نسبت تو ہے، مجازن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کر سکتا، کلام کے لیے زبان کا، ہونٹوں کا وغیرہ وغیرہ کا لازمی ہے، یہ مخلوق پہ پایا جاتا ہے، اس لیے مجازن اللہ کا کلام، حقیقت اللہ کا کلام نہیں ہے. جبریل امین کا کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. اس کے رد میں بولا القرآن و کلام اللہ کافی تھا نا، تو اگلا جملہ کہاں سے آیا؟ منہ بدا. یہ انہیں بدعت کے رد میں آئے جو کہتے ابتدا اللہ سے نہیں ہوئی. تو رد کیسے ہوا؟ اس جملے سے، منہ بدا وإليه يعود، واپس اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ قرآن مجید اچانک دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، نہ سینے میں رہے گا نہ کتاب میں رہے گا. اس لیے فرمایا إليه يعود، واپس اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اسے یہ بھی رد ہے کہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، خالق کا کلام ہے. سبحان اللہ. بحرف و صوت کہتے ہیں کلام تو ہے، ٹھیک ہے، عبارت عن کلام، جیسے کہ اشعار ماتوریدیہ کہتے ہیں اللہ کے کلام تو مانتے لیکن حقیقت نہیں، مجازن ہے. اللہ نے چاہے کہ یہ کلام ہو، الہام کیا ہے، پھر جبریل امین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. اللہ کا کلام مانتے ہیں لیکن حقیقت نہیں مانتے، مجازن مانتے ہیں. یعنی کہتے ہیں مخلوق ہے، براہ راست نہیں کہتے، لیکن مطلب کیا ہے؟ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر مخلوق کا کلام ہوا نا. عبارت عن کلام، اللہ تعالیٰ کے کرام کی تعبیر کی ہے جبریل امین نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. الغرض، اس لیے اس کی جواب میں کیا کہا؟ بحرف و صوت، حرف بھی ہے، صوت بھی ہے، آواز بھی ہے، لیکن کیونکہ مخلوق کا بھی حرف اور صوت آواز ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کما یلق بجلال سبحانہ وتعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے. پھر فرمایا القرآن المجید. المجید کہتے ہیں جس کی وسیع صفات ہوں اور کامل صفات ہوں، کوئی بھی چیز مجد کے درجے تک پہنچتی ہے، مجید سے مبالغ، مجد کا مجید، بہت ہی زیادہ وسیع اور عظمت کی صفات ہے، صفات بہت زیادہ وسیع ہیں، کمال کی ہیں اور عظیم ہیں. جب یہ تین چیزیں مل جاتی ہیں اسے کہتے ہیں مجید، مجد. قرآن ایسی کتاب ہے جن میں یہ سب چیزیں شامل ہیں. چار چیزیں دیکھ لیں آپ، علم کے اعتبار سے کیا علم ہے قرآن مجید میں، لفظ کے اعتبار سے دیکھیں کیسے الفاظ ہیں، معنی کے اعتبار سے کیسے معنی ہیں، اثر کے بعد ایک اثر کیا ہوتا ہے؟ علم کمال کا ہے، کامل ہے کہ نہیں؟ کوئی نقص ہے؟ کنٹرڈکشن کہیں پہ ہے؟ کوئی اختلاف نظر آیا آپ کو کہیں؟ ہزاروں آیات ہے، کہیں پر ایک بھی غلطی کی گنجائش نہیں، ذرے برابر بھی. مخلوق کہیں پہ سہو تو ہو جاتا نا مخلوق سے نا، غلطی ہو جاتی ہے، کتنے بڑا عالم کیوں نہ، کہیں پر تو اوپر نیچے ہو جاتا نا. نہیں، علم کے اعتبار سے سائنس کو دیکھیں، سائنس اس وقت کہاں تھی یا نہیں تھی، وجود میں آئی، ترقی کی، ترقی کرتی گئی، جہاں پر بھی پہنچے قرآن کی تکذیب ہو نہیں سکتی. کوئی سائنس جھٹلا سکتا ہے؟ کوئی غلطی نکال سکتا ہے؟ نہیں. عربی زبان والے کافر ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، مشرک ہیں، کوئی بھی ہے، عرب ہے، چیلنج کیا ہے غلطی نکال سکے؟ کوئی بھی انفارمیشن جو قرآن مجید میں غلط ثابت ہو سکے کسی نے کی ہے؟ بلکہ کیا ہوتا ہے، اس کے برعکس سائنس ثابت کر رہی ہے. سبحان اللہ. علم کے اعتبار سے مجید ہے کہ نہیں؟ صفت بے وسعت، بے انتہا اور کمال، کوانٹیٹی اور کوانٹیٹیو، کوالیٹیٹیو جسے کہتے ہیں، کوانٹیٹیو کوالٹی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، اور عظمت عظیم ہے. الفاظ بہت آسان ہے، بہت مشکل ہیں؟ بہت آسان. کیوں آسان؟ کیونکہ عربی زبان ہے، زبانوں میں سے عربی زبان سب سے آسان، سب سے اچھی ہے اور سب سے پائیدار ہے. تو لفظ بھی پائیدار ہے. ایک لفظ کو آپ سنتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ نکالتے ہیں، اس میں سے آپ 200 الفاظ نکالتے ہیں. کس زبان میں؟ کسی میں ہے؟ تو الفاظ آسان ہے، معنی سب سے زیادہ گہرا ہے. چھوٹے سے آیت میں کئی پیغامات ہوتے ہیں. سچائی کے اعتبار سے پانچویں نمبر پہ، سچائی کے اعتبار سے سب سے سچی کتاب ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ چیلنج کیا ہے، کوئی غلطی نکال کے دکھائے، کنٹرڈکشن نکال کے دکھائے. سبحان اللہ. دوسرا چیلنج کیا قرآن مجید کے تعلق سے، کہ کوئی بھی ایسی کتاب بنا کے دکھائے، نہیں 10 سورتیں بنا کے دکھائے، نہیں ایک سورت بنا کے دکھائے. چیلنج ہے، مجید ہے کہ نہیں؟ قاف والقرآن المجید. جب جہاں پر قسم ہے وہاں پر جواب القسم بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ وہ عظیم سورت ہے جس میں جواب القسم واضح اور ظاہر نہیں ہے، جیسے کہ باقی صورتوں میں. ایک دو صورت، چند صورت جس میں یہ ہے، صاد والقرآن ذی ذکر، آگے جواب القسم واضح نہیں ہے. باقی صورت دیکھیں، اس میں قسم ہے، جواب القسم بھی ہے. یہ قسم کا سبب کیا ہے؟ کیوں قسم کھائی جا رہی ہے؟ اس کا جواب القسم ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے. آپ قسم کیوں کھاتے ہیں عام طور پہ؟ کچھ یہ ثابت کر پھر قسم کھاتے ہیں نا، اسے جواب القسم کہتے ہیں. یہاں پر قاف والقرآن المجید، آگے آپ کا دماغ، آپ کا کان کیا سننا چاہتا ہے؟ قسم کیوں کھائی جائے، جواب قسم کیا ہے؟ خوبصورت انداز بیان دیکھیں آپ. دیکھیں سورت عصر میں، دیکھیں والعصر ان الانسان لفی خسر. والعصر قسم، جواب القسم کیا ہے؟ اگلی آیت ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی، یقیناً سارے انسان، تمام انسان خسارے میں ہے. قسم ہے، جواب القسم ہے، ٹھیک ہے نا. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. سبحان اللہ. تو یہاں پر دیکھیں قاف والقرآن المجید، جواب القسم دیکھیں اگلی آیات کے سیاق اور سباق میں ہے. تین چیزیں یاد رکھیں، نمبر ایک قرآن مجید کی عظمت اور سچائی، وہ قرآن مجید کے لفظ میں آ گیا ہے. نمبر دو، جو پیغام ابھی بتائیں گے وہ سب سچے ہیں، وہ خصوصی طور پر جو پیغام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بھی حق ہے. تو جواب القسم یہ تین چار چیزیں ہیں. دیکھیں کیسے بیان ہوا ہے اگلی آیت میں، اگلی آیت میں اس کی وضاحت ہوتی ہے. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بلکہ انہوں نے تعجب کیا، بل عجبوا، بلکہ انہوں نے تعجب کیا. کس نے؟ جس نے جھٹلایا انکار کیا ان کی بات ہو رہی. تعجبوں کو بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم, کہ ان میں سے ایک ڈرانے والا آیا. فقال الكافرون, تو کافروں نے کہا, هذا شيء عجيب, یہ بہت ہی عجیب شے ہے. تعجب ہوا, اور تعجب دو طریقے سے ہوتا ہے. اب تعجب کب ہوتا ہے؟ یا تو آپ کو پتہ نہیں جس کی بار میں آپ کو تعجب ہو رہا ہے, آپ کو اس کا علم نہیں ہے, اب تعجب ہوتی ہے اتنی بڑی چیز. تعجب آپ کو ہوتا ہے, آپ کی جہالت آپ کو تعجب پر اجاگر کر دیتی ہے, آپ کو تعجب ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے نا. دوسری, آپ واقعی سچے تعجب کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو مان نہیں رہے ہوتے, اسے آپ کو تعجب ہوتا ہے. کیسے ممکن ہے؟ نہیں, میں نہیں یہ مانتا. تعجب کے طریقے سے. اور دوسرا پہلے سے زیادہ خطرناک ہے, حق کے سامنے سر خم کر تسلیم کیا جاتا ہے, تعجب سے کام نہیں. مشرکین نے کیا کیا؟ قرآن مجید کو جھٹلانے والے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جھٹلانے والوں نے کیا کیا؟ تعجب تھا. بالعجیب, پہلا ہے. دوسرا, دوسرا جاہل تو نہیں تھے نا, پیغام ملا, سمجھا, سنا, سمجھا, انکار کیا. جاہل جب تعجب کرتا ہے وہ جہالت کی بنا, جب پتہ چلتا ہے پھر مان لیتا ہے. تو اچھا, اگر تعجب پھر کرتا ہے ماننے کے نہ جاننے کے بعد بھی, اس کا مطلب ہٹ درم ہے. تو یہ مشرکین جو تھے, یہ اس قسم کے لوگ ہیں جو جانتے ہوئے بھی جان بوجھ کر تعجب کیا, یعنی انکار کرنے کے لیے. انجاءہم منذر منہم, ڈرانے والے آیا, خود آیا, وہ خود نہیں جانا پڑا دور دراز دیکھنے کے لیے, جاننے کے لیے. اگر اللہ کا حکم ہوتا حق, تمہارے اوپر فرض ہے جاننا, تم لیکن جانا خود پڑے گا, مشکل تھا کہ نہیں؟ کیسے اللہ تعالیٰ, میں کیسے جاتا, میرے پاس وسائل نہیں تھے, بڑا مشکل تھا, کیسے جاتا. نہیں, جب تمہارے پاس آیا ہے, دوسرا تم میں سے ہے, اسے جانتے بھی ہو, پہچانتے بھی ہو, صادق الامین کہتے بھی تھے, سب سے بہترین انسان تم میں سے. کیسے دیکھیں, کیسے حجتیں تمام ہو رہی ہیں. تعجب تم نے کیا ہے وہ اپنی جگہ پہ, اس کا جواب ابھی آئے گا, لیکن تم نے تعجب کس بات پہ کیا ہے؟ ذرا یہ تو ذرا اپنا ذرا محاسبہ کر کے دیکھے, ذرا غور کرے تھوڑا سا. جاءہم, خود آیا تمہارے, تو تمہیں جانا نہیں پڑا دور دراز کہیں پہ. ایک حجت, منہم, تم میں سے, کسی اور قوم کا نہیں تھا کہ کوئی اور زبان نہیں بولنے والا, تمہاری زبان تمہاری قوم میں سے, اور سب سچا انسان سب تم لوگ مانتے تھے. جاءہم منذر منہم, اچھا منذر ڈرانے والا ہے. ڈرانے والا کیوں؟ بشارت بھی تو دی تھی نا, اگر مانو گے تو جنت ہے, نہیں مانو گے جہنم ہے. کیونکہ بات جھٹلانے کی ہو رہی ہے, تعجب کی ہو رہی ہے, تو بشارت دی جاتی ہے ایسے لوگوں کو. بشارت کس کو دی جاتی ہے؟ جو مانتے ہیں نا, یا خاموش ہیں, ہو سکتا ہے کہ مان جائے بعد میں, تو بشارت دی جاتی ہے. جو شروع سے تعجب کر کے انکار کرنے والے ہیں, کیونکہ اگلا لفظ کیا ہے, فقال الکافرون, تو بشارت کا لفظ یہاں پہ اچھا ہے, بشیر کا لفظ اچھا ہے. ان جاءہم منذر منہم, ڈرانے والا. کس چیز سے ڈرایا؟ اللہ کے عذاب سے, اللہ کے پکڑ سے. اگر نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ ہوگی. مان لو, قرآن مجید ہے, اللہ کا پیغام ہے, یہ پیغام میں لے کے تمہارے لیے, اپنی قوم کے لیے ماننا پڑے گا, تمہاری زبان میں ہے, سمجھتے بھی ہو, تمہاری بھلائی کے لیے, تمہارے سارے معاملات درست ہو جائیں گے, دنیا آخرت کی بھلائی اسی میں ہے, کامیابی اسی میں ہے, لے لو, مان لو. مانا. فقال الکافرون, تو کافروں نے کہا, کافر کون ہے؟ جو انکار کرنے والا ہے. مومنوں, تو جو مومن تھے اس وقت بہت کم لوگ تعداد میں, لیکن سب سے عظیم لوگ ثابت ہوئے, تا قیامت سب سے عظیم لوگ ثابت ہوئے, اور انکار کرنے والے طاقت بدترین لوگوں میں ان کا شمار ہے. فقال الکافرون, تو کافروں نے کہا, هذا شيء عجيب, یہ تو بڑی عجیب شے ہے. کیا عجیب شے ہے؟ قرآن عجیب ہے, یا رسول بھی عجیب ہے, اس کے پیغامات بھی عجیب. تو جواب القسم کیا ہے؟ قرآن سچا ہے، قسم ہے، والقرآن المجید، قرآن سچا ہے، نذیر منذر ڈرانے والا بھی سچا ہے، اور کوئی تعجب کی بات ہے ہی نہیں. تعجب ہونا چاہیے تو تم پہ ہونا چاہیے جو انکار کرتے حق کو جاننے کے بعد، تعجب ہوتا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اگلا جملہ جواب القسم کو مکمل کرنے کے لیے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر گئے، اَإِذَا مِتْنَا یہ جب مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا ہم مٹی بن جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ یہ دوبارہ لوٹنا بہت ہی دور ہے، ناممکن ہے یعنی. تو جواب القسم میں یہ بھی ہے کہ تم دوبارہ زندہ ہو گے. تعجب کی بات قرآن مجید کے تعلق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، قرآن سچائی کے تعلق سے، سب کیسے ہے، اور اس میں یہ بھی شامل ہے. تعجب کس بات پہ ہے؟ شیء عجیب میں، خصوصی طور پر، عمومی طور پر قرآن مجید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سب ہے، خصوصی طور پر مرنے کے بعد جب ہم مٹی بن جائیں گے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، یہ بہت ہی عجیب کی بات ہے اور بہت ہی دور ہے، یعنی ناممکن ہے. ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، اِذَا مِتْنَا جب ہم مر جائیں گے، یا مر گئے، موت حق ہے، کسی کو شک ہے؟ نہیں ہے، موت حق ہے، تو دوبارہ زندہ ہونا کیوں حق نہیں ہے؟ یہ سوچا نا ذرا، کیونکہ مٹی بن جائیں گے، جب مر جائیں گے پھر قبر میں دفنایا جائے گا، آہستہ آہستہ مٹی جو ہے جسم کو کھا جاتی ہے، گوشت ختم ہو گیا، ہڈیاں بھی ختم ہو گئی، بوسیدہ ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا. وَكُنَّا تُرَابًا، مٹی، ہم مٹی میں شامل ہو جائیں گے، وجود تو نہیں ہے. اب اس مٹی کو دوبارہ انسان کیسے بنایا جائے گا؟ اسے کہا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ بہت ہی بعید ہے کہ واپس لوٹایا جائے گا زندہ اس انسان کو مرنے کے بعد. اب پوری صورت کے سیاق اور سباق میں دیکھنا، اس شبہ کا ازالہ کس بہترین انداز میں کیا گیا. اس کے ساتھ واجب لے لیں یاد دہانے کے لیے، سورت یاسین کی آخری آیات کی تفسیر پڑھ چکے ہیں، یہ جا کے پڑھ لینا آج کے درس کے ساتھ، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کہ جو دلائل وہاں پہ آٹھ میں نے بیان کی تھیں، دیکھنا یہاں پر کس طریقے سے انہیں دہرایا گیا اور بھی دلائل اس میں شامل کر دیے گئے. واجب آپ نے مجھے بتا رہے نہیں، واجب آپ کے لیے تاکہ آپ پڑھیں، آپ کی ریویژن ہو جائے گی. سورۃ یاسین کی آخری آیات، قال من یحیی العظام وهی رمیم، کون ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں. اس مشرک نے ہڈی اٹھائی، یوں ہاتھ میں اس کے مسل دیا، وہ دھول بن گئی. قال، اس نے کہا، من یحیی العظام، کون زندہ کرے گا ہڈی کو وهی رمیم جبکہ یہ بوسیدہ اور ختم ہو گئی. یہاں پہ فرمایا اذا متنا وکنا ترابا ذلك رجع بعید، انکار البعث، دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنا کفر ہے. اور جو مشرکین تھے جاہلی دور جاہلیت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان میں بعد میں، ان کے جو دو بڑے مسئلے تھے، رب کے وجود کا انکار نہیں کرتے تھے، خالق مالک اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، یقیناً مانتے تھے. مسئلے دو تھے ان کے، پہلا مسئلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو بھی شریک کرتے تھے عبادت میں، یعنی دعا ہے، پکار ہے، نظر و نیاز ہے، قربانی ہے، اللہ کے لیے بھی کرتے تھے اور اپنے ان معبودات کے لیے بھی کرتے تھے، لات، عزا، حبل وغیرہ وغیرہ، جتنے بت تھے ان کے. اور یہ بت جو تھے یہ نشانی تھی اہل الصلاح صالحین کی، حقیقتاً جن بتوں کو تراشا ہے، کوئی عرب پاگل تھے، کوئی ایسے بت بنا لیتے اپنے ہاتھ سے سجدہ بھی کرتے اور عبادت بھی کرتے، اس کے لیے نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے زمانے کے بہترین بزرگ تھے، صالح لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے تھے، پیارے لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، لوگ ان سے متاثر تھے اور ان کی محبت میں غلو کیا، حد سے تجاوز کیا، پھر ان کے مرنے کے بعد آہستہ آہستہ ان کی عبادت کی گئی. جیسے کہ صحیح بخاری میں سورۃ نوح کے آیت نمبر 23 کی تفسیر میں سید عبداللہ بن عباس کا قول موجود ہے کہ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ پانچ جو ہیں، یہ پانچ بزرگوں کے نام لیے ہیں، یہ بت جو ہیں حقیقتاً کیا تھے؟ نیک و صالح بزرگ تھے لوگ تھے. جب یہ مر گئے تو شیطان نے کہا کہ ان کی قبروں پر پتھر نصب کر دو, یا قبرت کی طرف جاؤ, اللہ کو پکارو, مانگو ان سے نہ مانگو, مانگو اللہ سے, پکارو اللہ تعالیٰ کو, لیکن یاد دہانی میں تاکہ آپ کو بھول نہ جائے بزرگ, ان کے قبروں کی طرف جاؤ. پھر پتھر نصب کر دیے گئے, پھر پتھروں کو عبادت گاہ میں لایا گیا, پھر تراشا گیا, پھر ان کی عبادت کی گئی. سلام اللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب علم کا خاتمہ ہوا, جب علم جاتا رہا, پھر ان کی عبادت ہوئی. جب تک علم موجود تھا تو شیطان لاچار تھا, شرک وجود میں نہ آ سکا. تو سب سے پہلے شرک کب وجود میں آیا, شرک کی تاریخ کیا ہے؟ آدم سے زمانے میں, آدم سے زمانے شرک نہیں تھا. آدم سے شیت تک علیہ السلام, آدم اولاد شیت علیہ السلام بھی نبی تھے, بیچ میں کوئی شرک نہیں تھا. پھر شیت سے لے کے نوح علیہ السلام کے زمانے تک نہیں تھا. شرک کب شروع ہوا؟ سلام اللہ عباس پرواتے ہیں دس جنریشن, یعنی سو سال, دس ٹین ڈیکیز جو ہیں, سو سال کے بعد شرک شروع ہوا. کیسے شروع ہوا؟ یہ جو پانچ بزرگ تھے ان کی محبت میں غلو کر کے, اور قبروں میں کی طرف جا کے قبروں میں غلو کر کے, حد سے تجاوز کر کے شرک وجود میں آیا. تو پہلا مسئلہ تھا مشرکین کا کیا تھا؟ شرک عبادت میں. دوسرا مسئلہ ان میں سے انکار البعث, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو, یہ بھی بڑا مسئلہ تھا. قرآن مجید میں جو بنیادی پیغام ہے یہی ہے, اياك نعبد واياك نستعين, توحید عبادت. شرک سب سے بڑا مسئلہ ہے, جس کا شرک زندگی سے ختم ہوا, توبہ کر لی ہے, تو اب لازم آتے ہیں. کیونکہ ارکان ایمان چھ ہیں, آخرت پر ایمان بھی ارکان ایمان میں سے ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان سب سے پہلے سے, شرک عبادت میں ختم ہونا لازمی ہے سب سے پہلے. اسے زیادہ تر پیغام قرآن مجید کے شرک کے خاتمے کے, شرک سے برات کا اعلان ہے. اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ایمان بلا ولی یوم الآخر کیوں اکثر آتا ہے قرآن کی آیت اور حدیث میں, کہ آخرت پر ایمان بھی لازمی, کیونکہ اصل بنیادی جو خلل تھا, جو مسئلہ تھا اس زمانے میں, یہ دو چیزیں تھیں. ارکان ایمان چھ ہیں, اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے, اللہ کے فرشتوں پر, اللہ کی کتابوں پر, رسولوں پر, آخرت پر ایمان, اور تقدیر پر ایمان, اچھی ہو یا بری ہو, یا بری ہو. تو اس لیے یہاں پر جو فرمایا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ, تو بعث پر یا دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لازمی ہے. جس نے انکار کیا تو وہ کافر ہیں, جیسے کہ ان آیت میں بیان ہوا ہے. اب اس کے جواب میں دیکھیں خوبصورت انداز بیان, ان تمام چیزوں جس کی قسم کھائی ہے, جو جواب القسم ہے, قرآن قسم انہوں نے کھائی ہے. اب قرآن سچا ہے, یہ ثابت ہوگا, آپ وسلم سچے ہیں, نذیر جو وہ بھی ثابت ہوگا, اور دوبارہ زندہ ہونا بھی ثابت ہوگا. اب دیکھیں ذرا, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قد علمنا, یقینا ہم نے جان لیا, یقینا ہم جانتے ہیں. ما تنقص الارض منهم, کہ جو کچھ زمین ان میں سے کم کرتی ہے. وعندنا کتاب حفیظ, اور ہمارے پاس محفوظ رکھنے والی کتاب ہے. کتاب حفیظ, لوح محفوظ میں سب کچھ محفوظ ہے. قد علمنا, ہم خوب جانتے ہیں. اللہ کا علم ازلی ہے. اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے, اور مخلوقات کو پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے قلم کو حکم دیا کہ لکھو, وہ قلم نے لکھ دیا پوری تفصیل. اور اس تفصیل میں یہ بھی موجود ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منکم منہم, ہمیں خوب جانتے ہیں کہ زمین تم میں کیا کیا چیز کم کرتی ہے. یعنی جب تم برزخ میں مر جاتے ہو, قبر میں چلے جاتے برزخ میں, تمہارے جسم کی کون سا حصہ زمین کھاتی ہے, کیسے کھاتے, کیسے خاتمہ, تم یہ بھی جانتے ہیں. کمال دیکھا ہے آپ نے, یہ اعتراض کیا ہے کسی نے ابھی؟ وہ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کا اعتراض انہوں نے کیا ہے نا. یعنی جو رب یہ خوب جانتا ہے کہ تمہارے جسم کا کون کون سا حصہ کہاں کہاں پر کیسے کم ہوا, وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا اسے. سبحان اللہ. وعندنا کتاب حفیظ, ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو سب کچھ محفوظ کر رکھے. ایک علمی کافی اللہ تعالیٰ کا, اگر کوئی شک و شبہ ہونا تو کتاب بھی ہے جس میں تمام چیز, تمام تفصیلات موجود ہے. تو جو حصہ جہاں پر گم ہوا, جو یہ جانتا ہے کہاں پر کیسے کب گم ہوا, واپس نہیں لے کے آ سکتا اسے. سبحان اللہ. تو باریک بینی کی بات سب سے پہلے ہوئی ہے. سورۃ القیامہ میں لا اقسم بیوم القیامہ, ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانا. يا بربي سورة القيامة يهب نادي بغامك منك بعد دوبارة زندون يا تم تو كيتو دوبارة زندون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ تم جو بنان ہے نا یہ واپس ہم لوٹائیں گے. بنان کا لفظ کیوں ہے؟ یہ جو اون کے پور ہیں اسے بنان کہتے ہیں. علماء کے فنگر پرنٹ کی بات ہو رہی ہے. آج فنگر پرنٹ سب کے ڈفرینٹ ہے نا, یعنی تمہاری جو شناخت ہے نا, جو تم ہو تم ہی ہوگا, دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا, تمہاری یہی آبا ہوگی, یہی فنگر پرنٹ ہوگی, تبدیل نہیں ہوگی, کوئی اور تمہاری جگہ نہیں ہو سکتا, تم ہی ہوگے. اتنی باریک بینی تک سبحان اللہ. وعندنا کتاب الحفیظ لوح محفوظ میں درج ہے. پھر فرمایا بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج. بل کذبوا بالحق, بلکہ انہوں نے حق کی تکذیب کی, جھٹلایا حق کو. لما جاءهم جب ان کے پاس آیا, فهم في امر مريج بس وہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے ہوئے ہیں. یہ الجھے ہوئے امر, مریج یعنی الجھا ہوا ہے, شک و شبہ ہے, یقین نہیں ہے, بے یقینی ہے, ایسا معاملہ ہو گیا. دو چیزیں یاد رکھیں, نمبر ایک حق کو جھٹلانا اور امر مریج لازم اور ملزوم ہے. پہلی بات یہ حق ہوتا کیا ہے, کذبوا بالحق, اس سے پہلے قسم ہے قرآن مجید کی, قرآن مجید حق ہے, اس میں پیغام حق ہے. تو حق کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہر وہ بات جس پر دلیل موجود ہو وہ حق ہے, ہر وہ بات جس پر دلیل قائم ہو وہ حق ہے, جس پر دلیل نہیں وہ حق نہیں ہو سکتا. دلیل کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ تم لوگ دوبارہ زندہ ہوگے مرنے کے بعد, تو یہ حق ہے, کیونکہ دلائل موجود ہیں, قرآن سنت کافی, اللہ کا حکم فرمان ہی کافی ہے. قرآن مجید کا ہر پیغام حق ہے کیونکہ اللہ کے پاک کلام ہے, خبر ہے, امر ہے یا نہیں ہے. خبر ہے تصدیق کرنا لازمی ہے, امر ہے تعمیل لازمی ہے, نہیں تو ترک کرنا لازمی ہے. یہ حق ہے. بل کذبوا بالحق, بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے. صرف بات اس کی نہیں ہو رہی ہے کہ بعث کا انہوں نے انکار کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا انکار کرنا حق کا انکار کرنا ہے. یہ نہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا عبادت میں, شرک کرنا عبادت میں حق کو جھٹلانا ہے. جو بھی حق کی تکذیب کرتا ہے اس کا انجام تذبذب, بے چینی, بے یقینی لازمی ہوتا ہے, اختلاف, اتفاق کبھی نہیں ہو سکتا. حق جمع کرتا ہے, باطل جو حق کا ضد ہے وہ تفرقے میں ڈال دیتا ہے, شک و شبہ, بے یقینی, بے چینی میں ڈال دیتا ہے. حق سے ایمان مضبوط ہوتا ہے, دل میں سکون اطمینان پیدا ہوتا ہے, مضبوطی ہوتی ہے, تذبذب باقی نہیں رہتا, الجھن باقی نہیں رہتی, بے چینی باقی نہیں رہتی, اطمینان اور سکون ہوتا ہے, سبحان اللہ. اچھا امر مریض کیا ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں ہے؟ جب پیغام غلط ہے, جھوٹا ہے, حق جھوٹا, تو پھر جو حق لے کے آئے وہ بھی جھوٹا ہے نا. وہ یہی تو کہتے ہیں نا مشرکین نے کیا کیا ہے, اہل کفر باطن نے ہمیشہ کیا کیا ہے, یہی تو کیا ہے. اور کیا اس پہ صرف اتفاق تھا اہل شرک کا؟ کس نے کہا جھوٹا ہے؟ سب نے کہا جھوٹا ہے. کس نے کہا جادوگر ہے؟ کس نے کہا شاعر ہے؟ کس نے کہا کاہن ہے, کہانت کرتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ امر مریج ہے نا, الجھن کا شکار ہے, تذبذب کا شکار ہے, بے چینی ہے, پتہ نہیں چل رہا کیا صحیح کیا غلط ہے. تو کچھ تو کہنا ہے نا, تہمت کسی نے, اگر سچ ہوتا تو ایک ہی ہوتا نا. جب جھوٹ بولنا ہے, حق کو جھٹلانا ہے اور اپنی اس جھوٹھی بات کو ثابت کرنا ہے, تو کچھ لفظ تو کہنا پڑے گا نا. تو پھر کیا ہے اگر سچا نہیں ہے اللہ کا رسول ہے تو پھر کیا ہے؟ کس نے کہا شاعر ہے, کس نے کہا کاہن ہے, کس نے کہا جادوگر ہے؟ اور سب کی اپنی وجہ ہے. شاعر کیوں کہا کہ قرآن کے انداز بیان دیکھیں شعر و شاعری کی طرح ہے، خوبصورت انداز بیان ہے، اور عرب میں شعر بہت مضبوط تھا، پہچان تھے عرب کی عربی زبان، اور شعر و شاعری عروج پہ تھی. تو قرآن مجید کا انداز بیان کچھ ایسا تھا کہ آخری جو لفظ ہے جملے کا وہ ملتے جلتے ہیں سب، جیسے کہ شعر و شاعری کا قافیہ متآخر میں ہوتا ہے. اور کہا چلو شاعر تو ہم نے بہت دیکھی، یہ بھی شاعر میں سے ایک شاعر ہوگا. اچھا اس سے پہلے کبھی شعر کہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ رہتے اتنی عرصہ، 40 سال کی عمر تک کبھی پہلے شعر پڑھا ہوگا نا؟ ایک دفعہ کبھی شعر پڑھا؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، اللہ فرماتے ہیں ہمیں شعر کی تعلیم نہیں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے درست بھی نہیں تھا. کیوں؟ تو یہ کہ پہلے بھی شاعر تھا، ابھی شاعر ہے، نئی چیز کیا لے کے آیا ہے؟ تو اللہ نے شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر و شاعری سے دور کیا ہے. کاہن کہانت کرتا ہے، خبریں دیتا ہے، کچھ سچی بھی ثابت ہوتی ہے. تو یہ تو کاہن تو موجود ہیں، خبریں تو دیتے ہیں، اور کاہن ہمیشہ برے تھے معاشرے میں، شیطانوں کے ساتھ مل کے کہانت کرتے تھے، غیب خبریں دیتے تھے. اور پھر جادوگر، جادو کیا کرتا ہے؟ جدا کرتا ہے نا، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، فیملی کو توڑ دیا، جدا کر دیا، تو جادوگر ہے. قرآن مجید کیا ہے؟ اس میں بھی ام تساءلون عن نبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون، نبأ عظیم ہے، قرآن مجید ہے، اس میں بھی اختلاف ہے. جو قرآن کو لے کے آیا ہے، اگر اس میں اختلاف ہے تو قرآن میں بھی تو اختلاف ہے نا. جعل القرآن عظیم، قرآن کو الگ الگ کر کے لوگوں نے اپنے اپنی مرضی کے الفاظ بتائے. یہ جادو ہے، اس میں، اس کتاب میں جادو ہے، اس کتاب میں کہانت ہے، شعر و شاعری کی کتاب ہے، کون سی نئی کتاب ہے؟ جھوٹے الزامات لگائے. اور حق ان کے پاس آیا ہے، محنت نہیں کرنی پڑی، دور نہیں جانا پڑا، نذیر بھی خود آیا ہے، وہ نذیر حق بھی ساتھ لے کے آیا ہے، حجت اور تمام ہوئی. فہو فی امر مریج، یہ الجھن جو تھی یہ اس کی وجہ ہے. الجھن سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے میرے بھائیو، یاد رکھیے ہمیشہ، جب بھی کسی معاملے میں الجھن ہے، آپ تذبذب کا شکار ہیں، علاج ایک ہے، حق کو جاننے، پہچانے، قبول کریں، اور راستہ نہیں ہے. واللہ حق کے اوپر ہمیشہ نور ہوتا ہے، اس نور سے وہ لوگ محروم ہیں جو حق سے دور ہیں، جو حق کو چاہتے ہیں، حق کو پانے کی جدوجہد کرتے ہیں، واللہ اللہ تعالیٰ کے راستہ آسان کر دیتا ہے، کیونکہ حق میں ہمیشہ نور ہے. ناممکن ہے کوئی شخص حق چاہتا ہو، چاہے کسی ذات کا، کسی ملت کا ہو، یہودی ہے، نصرانی ہے، کافر ہے، مشرک ہے، کچھ بھی ہو، حق اگر چاہتا ہے خلوص سے، دل کے ساتھ، خلوص سے، نیت کے ساتھ، واللہ حق پہ ہمیشہ نور ہے، اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرے گا. لیکن جو حق کے دشمن ہے، ایک تو حق چاہتے نہیں ہیں، پھر دشمن بھی ہے، پھر شکوک و شبہات بھی پھیلاتے حق کے خلاف، کہاں توفیق ہوگی؟ بولا نہیں توفیق ہوگی. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اسی موضوع کے تعلق سے، لیکن انداز بیان دیکھیں، ذرا دیکھیں پیغام کس خوبصورت انداز میں، کیونکہ لوگ جو آڈینس ہیں، جو سننے والے ہیں، مخالفین خصوصی طور پر مختلف قسم کے ہیں، بڑے دماغ والے، چھوٹے دماغ والے علماء بھی ہیں، اس میں جاہل بھی ہیں، اس میں اثر رسوخ والے بھی ہیں، عوام بھی ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، مرد عورت، مختلف قسم کے لوگ ہیں، لیکن سب ایک چیز کامن ہے نا، عقل تو ہے نا سب کی، سمجھ تو ہے نا سب کو. تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ نے کس خوبصورت انداز میں اب ان کا رد فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وما لها من فروج، كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. افلم ينظروا الى السماء، کیا یہ نہیں دیکھتے آسمان کی طرف، فوقهم ان کے اوپر، کیف بنیناها ہم نے کیسے اسے بنایا ہے، وزیناها اور کیسے مزین کیا ہے، آراستہ کیا ہے، وما لها من فروج اور اس میں کوئی بھی شگاف تک نہیں. ينظروا دیکھنا آنکھ سے اور غور و فکر کرنا خصوصی طور پر، نظر دیکھنے کو کہتے ہیں نا، لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تي مطلب یعنی صرف آنکھوں سے دیکھنا، مطلب غور و فکر کرنا ہے، دیکھو اور غور و فکر کرو. افلم ينظروا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، الى السماء، آسمان کی طرف، فوقم کے اوپر، آسمان ان کے اوپر، یعنی کہیں دور نہیں جانا پڑا دیکھنے کے لیے، کوئی خاص جگہ پہ جائیں پھر جہاں وہاں پہ غور و فکر کرنے، نہیں، جہاں پہ کھڑے ہونا صرف سر اٹھا اوپر، بس کچھ زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے. افلم ينظر الى السماء فوقهم، کیا دیکھنا، کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج، تین چیزیں پہ غور کریں ذرا، جب بھی آسمان کو دیکھے تین چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں. آسمان پہ اب جو اوپر دیکھتے ہیں نا، دیکھے ذرا، ابھی تو چھت ہے، اگر آپ باہر نکلے نا اوپر دیکھ رہے آسمان کی طرف، کیا نظر آتا ہے، کیا نظر آتا ہے آسمان نظر، اور کیا نظر آتا ہے یار، آسمان نظر آتا ہے نا سر، نہیں آسمان جہاں تک نظر جاتی ہے کیا نظر آتے ہیں آپ کو، آسمان ہی ہوتا ہے. اینڈ دیکھا کبھی آسمان کا، کوئی ایج دیکھی آسمان کی، نہیں دیکھی، ہے ہی نہیں کیسے دیکھیں گے، کیا دیکھنا ہے، اتنی وسیع آسمان ہے، کیف بنیناها، ہم نے اسے کیسے پیدا کیا ہے. دن میں، رات میں خوبصورت تارے ہوتے ہیں چمکتے ہوئے، وزیناها، اور اسے آراستہ کیا، تاروں سے خوبصورت بنایا ہے. تیسری بات، وما لها من فروج، کوئی شگاف نہیں ہے، ہموار ہے پورا آسمان، کوئی خلل نہیں ہے. یہ کس چیز کی علامت ہے کہ خالق کتنا عظیم ہے، کتنی کمال کا خالق ہے، جو خالق اتنی وسیع آسمان بنا سکتا ہے، اسے خوبصورت بھی کر سکتا ہے تاروں کے ساتھ، اس میں کوئی خلل بھی آپ کو نظر نہیں آ سکتا ہے، تو وہ اس انسان کو دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ پوچھو اپنے آپ سے سوال، اس آسمان کس نے پیدا کیا؟ یقیناً ابو جہل کیا کہتا، ابو لہب کیا کہتا تھا، لات نے پیدا کیا، حبل نے کس نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا ہے. اس لیے ربوبیت جس پر ان کو ایمان ہے وہی چیز لے کے آئے. دیکھو آسمان کی طرف، صرف سر اٹھانے اوپر، اوپر دیکھو بس، کچھ نہیں کرنا، مشقت محنت نہیں کرنی، کہیں جانا نہیں ہے. جواب تم نے دینے، سوال پوچھو اپنے آپ، جواب بھی تم نے دینے، کیف بنیناها، جانتے ہیں پیدا اللہ نے کیا، بنایا اللہ نے، کیسے بنایا ہے، عظمت ہے، کوئی چھوٹی مخلوق نہیں ہے، مشکل. آپ دیکھتے کہ جو انسان نے یہ بنایا وہ بنایا تو کوئی اور بھی بنا سکتا ہے. یقیناً جانتے مشکین عرب کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا آسمان پیدا نہیں کر سکتا، سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ کافی تھا بنانا نا، کیف بنینا، ہم نے کیسے اسے بنایا ہے، بنانا پتہ جاتے، بنینا تعمیر کرنا، بلڈنگ جیسے بناتی ہے ویسے، تو آسمان کو بنایا گیا ہے، کن فیکون، بن گیا پورا آسمان. ایسے چھوڑ دیا بس، اگر تارے نہ ہو تو ہم کیسے دیکھتے آسمان کو، اگر رات کا اندھیرا ہوتا، تارے چاند کچھ نہ ہوتا، کتنی مشکل تھی ہمارے لیے بھائی. تو آسمان کی خوبصورتی تاروں میں ہے، اور آسمان میں تارے الگ سے بنائے گئے، اسے خوبصورت بنایا گیا ہمارے لیے، اور کوئی شگاف بھی نہیں ہے، کوئی خلل بھی نہیں ہے. اللہ کی کوئی مخلوق دیکھ لیں آپ، غور و فکر کی بات آئی ہے نا، سر اٹھاؤ تو اوپر آسمان، اچھا نیچے دیکھو نا ذرا، اس کو سکپ کر دیا ہے، آگے ذکر آئے گا زمین کا، لیکن یہ دیکھیں، یہ نہیں فرمایا کہ نیچے دیکھو. کوئی یقین انسان جب زمین پہ چلتا تو نیچے دیکھتا ہی ہے، لیکن لازمی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں انسان، کبھی اوپر دیکھنا پڑتا ہے چلنے کے لیے، انسان ویسے نیچے دیکھ کے ہی چلتا ہے نا، اسے نہیں دیکھا کہ زمین کو نیچے دیکھو، یہ نہیں فرمایا. آگے فرماتے ہیں، والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. والارض مددنا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، والقينا فيها رواسي، اور اس میں ہم نے پہاڑوں کو جمع دیے، وانبتنا فيها، اور اس میں ہم نے اگائے، من کل زوج بہیج، ہر قسم کے خوشنما جوڑے، خوشنما چیزیں ہم نے اس میں پیدا کیے. اب دیکھو زمین کی طرف، زمین ہموار ہے، رہنے کے قابل ہے، ہموار تو رہ، اگر زمین پوری اوپر نیچے ہوتی رہنے کے قابل نہ ہوتی، تو زمین ہموار ہے، اس زمین کو ہموار کس نے بنایا ہے؟ دیکھیں لوگ رسائی کر رہے ہیں مارس کی طرف، چاند کی طرف رہنے کے لیے، پتہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے وہاں پہ؟ رہنا الگ بات ہے، ہموار نہیں، ہموار نہیں ہے نا، پانی تو ویسے نہیں، الگ بات ہے، تو ضمیر ہموار نہیں ہے، رہنے کے قابل نہیں ہے. جو تصویریں آئی ہیں چاند کی، دیکھیں چاند کیسے ہر طرف سے اس کو جیسے نا گڑھے گڑھے بہت سارے، یعنی کوئی ہموار نہیں ہے، رہنے کے قابل نہیں ہے، گڑھے ہمیں چھوٹے لگتے ہیں، پہاڑوں جیسے اوپر نیچے ہیں، ہمیں دور سے چھوٹے لگتے ہیں، سبحان اللہ. تو ضمیر کا ہموار ہونا الگ سے عظیم نعمت ہے ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہموار بنایا ہے اس انسان کے لیے، اس لیے فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا. اچھا آپ ایک چیز کو یوں لمبا کر دیتے ہیں تو ڈگمگانے کا خدشہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ چھت ہے، چھت اس میں ستون دیکھتے ہیں آپ نا، لازمی ہوتی ہے. کبھی چھت دیکھے بغیر ستونوں کے، اگر چھت کو آپ بہت لمبا لے کے جب بغیر ستون کے، کیا ہوتا ہے؟ گرنے کا خدشہ ہوتا ہے، گر جاتی ہے، تو ستون ہوتے اس کو سنبھالنے کے لیے. زمین کو جب ہموار کیا ہے، سیدھا کیا ہے، تو اس مضبوط کرنے کے لیے کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ پہاڑ، پہاڑ میخوں کی طرح، والجبال اوتادا، اللہ فرماتا ہم نے پہاڑوں میخی کی طرح بنایا ہے. میخیں کیا کرتی ہیں؟ خیمے کو جو میخیں جب لگتے ہیں اسے تھام لیتی ہیں، گرنے سے روک دیتی ہیں. تو پہاڑ جو ہیں، جو ہمیں نظر آتے ہیں بڑے پہاڑ، پتہ ہے اس کے جو نیچے والا حصہ ہے اس سے بھی زیادہ بڑا ہے جو اوپر ہمیں نظر آتا ہے، تو زمین کو تھام کے رکھا ہے ان پہاڑوں نے اللہ کے حکم سے، اللہ نے ان پہاڑوں کو پیدا کیا. اسے فرمایا ہے والقینا فیہا رواسی، ہم نے القاع کیا، جما دیے یا ڈالے ہیں، فیہا زمین میں، رواسی پہاڑ جمع ہے، یہ بھی ہو گیا الحمدللہ، زمین ہموار ہے اور پہاڑ بھی ہیں اور زمین جمی ہوئی ہے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا، ایسے ہمارے کو ایسے چھوڑ دیا ہمارا نہیں، ایک اور بھی نعمت ہے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اس میں ہم نے اگائے ہیں خوش نما پھل جو ہیں اور چیزیں جو ہیں جو انسان کے فائدے کے لیے ہیں. اس لیے فرمایا زوجٍ بہیج، انسان دیکھتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اس کے جو جانور وہ بھی کھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر فرمایا تبصیرۃ و ذکرا لکل عبد منیب، تبصیرۃ یعنی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، تبصر بصر سے، و ذکرا نصیحت حاصل کرتا ہے. ان چیزوں میں تبصیرہ ہے اور نصیحت ہے، ذکرا لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو. عبد منیب یعنی ان آیتوں سے جن کا ذکر ہوا ہے، آسمان ہے اور پھر آسمان کے تارے ہیں، کوئی شگاف نہیں ہے، خوبصورت آسمان ہے، زمین ہے، ہموار ہے، پہاڑ ہیں اور یہ جو پودے اور درخت ہیں، سارے چیزیں جو ہیں تبصرہ کے لیے ہیں، تاکہ انسان دیکھے اور عبرت حاصل کرے، سوچے سمجھے غور کرے اور نصیحت حاصل کرے. تبصرہ آپ کو حق تک لے کے جاتا ہے، ذکرہ آپ کو نصیحت ہوتا ہے کہ آپ حق کو قبول کرے. تبصرہ تو ہو گیا ہے، اب نصیحت کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ قاف والقرآن المجید. آپ نصیحت کہاں سے حاصل کریں گے؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں جو اپنے آنکھ سے دیکھے غور و فکر کرتے ہیں، یا آپ کو مجبور کرتے کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی خالق مالک نہیں ہے اور وہی ایک اللہ ہے جو سچی عبادت کا حقدار ہے، اس کے سوا کسی عبادت نہیں کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے، پیارے بندے ہیں. اچھا پھر اللہ اور رسول ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم کیا کریں؟ وہ ذکر نصیحت ہے، کہاں سے ملے گی؟ قاف والقرآن المجید، قرآن مجید سے آپ کو ملے گی. اور جو ڈرانے والا لے کے آئے ہیں نا قرآن مجید، اس کے جتنے بھی احکامات ہیں، جو حکم ہیں، سب پہ عمل کرنا پڑے گا، سب کو دیکھنا پڑے گا. لیکن نصیحت حاصل کرتا کون ہے؟ تبصرہ کون کرتا ہے؟ ہر بندہ کرتا ہے یا خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں؟ خاص قسم کے لوگ کون ہیں؟ عبد، دو چیزیں، عبد اور منیب. لکل، ہر جو بھی عبد منیب، جس کے اندر دو چیزیں پائی گئی ہیں، وہ حق کو قبول بڑی آسانی کرتا ہے. جس میں یہ دو چیزیں نہ ہوں وہ حق کو قبول کرنا اتنی اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. ایک تو عبد ہے, عبد غلام جس کا آقا ہوتا ہے, اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, وہ صرف اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کرنا جانتا ہے, عبد ہے, بندہ ہے. اور سب سے پیارا بندہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں, اور ان تمام مخلوقات جو سب سے جو پیارے اللہ کے بندے کون ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں, صحابہ سر فہرست, تابع اتباع تابع تابع احسان الى یوم الدین. لکل عبد, تو حق قبول کرنے کے لیے, ان مخلوقات پر غور فکر کرنے کے لیے, حق تک پہنچنے کے لیے, حق قبول کرنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے جو پہلی خاصت وہ عبد کی ہونی چاہیے. کیونکہ آگے احکامات ہوں گے نا, سر خم کر کے تسلیم کرنا پڑے گا, عمل بھی کرنا پڑے گا, منعن سے تسلیم کرنا پڑے گا, اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو جیسے عبد غلام اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کرتا ہے, تو حق کو جاننے کے بعد حق کی تعمیل بھی لازمی ہے. اچھا عبد ہے لیکن منیب نہیں ہے, انکار بھی کیا ہے, اقرار بھی کیا, پھر انکار بھی ہو گیا, غلطی ہو گئی, توبہ نہیں کی ہے, بشر ہے, مخلوق ہے, غلطی ہو جاتی ہے. نہیں, عبد اور منیب بھی ہونا چاہیے. منیب یعنی حق کی طرف رجوع کرنے والا, انابہ سے توبہ کرنے والا, غلطی کرنے کے بعد توبہ کرنے والا. غلط فہمی ہو گئی ہے, بشر ہے, ہو جاتی ہے, غلطی ہو گئی ہے, بشر ہو جاتی ہے, گناہ ہو گیا, بشر گناہ ہو جاتا ہے. تو گناہ پر قائم ہونا, غلطی کو کرنے کے بعد ندامت کا نہ ہونا, حق کی طرف رجوع نہ کرنا, یہ بڑی بیماری ہے, بڑی مسئلے ہیں. اس کا حل ایک ہے, علاج ایک ہے. کیا ہے؟ انابت, واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف. کیسے واپسی کرنی ہے, کیسے واپسی ہوگی؟ توبہ سے. توبہ کریں گے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کتنا وقت ہوا؟ چلو وقت ہو گیا ہے. آگے اسی سباق میں دیکھیں اور بھی چند جملے ہیں غور فکر کرنے کے, اور بھی انعامات اور احسانات ہیں, اگر درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اور جو نہیں مانے گا, جو نہیں مانتا, جیسے مشرکین عرب اس وقت نہیں مان رہے تھے, انجام کیا ہوگا, کس کا انجام ہوا تھا تم سے پہلے, وہ بھی بیان ہوگا, تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ جو حق کو قبول نہیں کرتا, باطل پر ہر درمی کا شکار ہو جاتا ہے, ہر درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حق کا انکار کر دیتا ہے, اس کا انجام کیا ہوگا. یقین ویسے ہوگا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کا انجام ہوا جنہوں نے حق کو جھٹلایا. تو اگلے درس میں انشاءاللہ مزید تفصیل سے بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.